بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، التصفية والتربية للشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. جو اس پیارے سے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 23 میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا كان علينا ان نحترم العالم ونقدره حق قدره وان نقلده حينما يبرز لنا الدليل، فليس لنا ان نرفع من قوله ونضع من قول الرسول عليه الصلاه والسلام. شیخ صاحب بات کر رہے ہیں اماموں کے اقوال کی اور اماموں کے اجتہاد کی. امام امت کے علماء معصوم نہیں ہیں، بعض اوقات ایسے فتاوی ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں. شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں، اذا كان علينا ان نحترم العالم، اگر ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم عالم کا احترام کریں، ان کو قدر کریں، حق قدر جیسا کہ ان کو حق قدر کرنے کا حق ہے، وہ ان نقلد وحین یبرز لنا الدلیل، اور ان کی تقلید بھی کریں جب ہمیں دلیل نہ ملے، فلیس لنا ان نرفع من قوله، تو ہمارے اوپر یہ کبھی جائز نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کے قول کو بلند کریں، ونضع من قول رسول علیہ الصلاۃ والسلام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، گرا دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کہاں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور کہاں ایک امام کا فتویٰ اور قول. امام فتویٰ دیتا ہے، اس کا قول غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. صحیح قول ہے تو اس کو اپنا لو، اس لیے اپنایا ہے کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور چھوڑا کس لیے ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے. انصاف تو یہی ہے نا. لیکن یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ امام کے قول کو لے لیا جائے، اپنا لیا جائے، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے؟ ولا ان نؤثر قوله على قول الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ بھی بالکل درست نہیں، جائز نہیں کہ ہم امام کے قول کو مقدم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. هذا مثال آخر من الأمثلة التي لا تزال سارية بيننا دون انکار او اعتراض من اهل العلم بالكتاب والسنة. یہ بھی مثال تھی دوسروں مثالوں کی طرح جو بیان کی جا چکی ہیں، جو ابھی تک جاری اور ساری ہے ہمارے درمیان. کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا اہل علم میں سے جو کتاب اور سنت کا علم رکھتے ہیں. وقد ذکرت هذا في رسالة لي مطبوعة، اور میں نے اس کا ذکر کیا اپنے ایک مطبوع رسالے میں جو طبع ہو چکی ہے. وكان من المفروض ان يخرج القارئ منها بنتيجة واحدة، اور قاری صاحب جو ہے یہ وہ قاری ہیں جنہوں نے اس رسالے کو پڑھا ہے کہ وہ ایک نتیجہ تو اسے ملنا چاہیے تھا، وہ ان الامر كما قال علیہ الصلاۃ والسلام قولا واحدا، کہ ایک ہی نتیجے پر پہنچتے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو وہ کم مقدار میں بھی نشہ آور ہوتا ہے. جو زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. وذالک الکاتب فی مجلۃ العرب مخطئ، اور یہ جو کاتب مجلۃ العرب میں جس نے لکھا ہے عربی میگزین میں، وہ خاطئ ہے، مخطئ ہے، اسے غلطی ہوئی ہے. ومن استند علیہ من اہل علم فهو مخطئ، اور جو اہل علم اس کی بات کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملائے وہ بھی غلطی پر ہے. وليس عندنا محابات احد اذا اخطا، اور ہم کسی کی محابات نہیں کرتے اگر وہ غلطی کرتا ہے. فالخطا خطا والکفر کفر، خطا تو خطا ہوتی ہے اور کفر کفری ہوتا ہے. سواء وقع من الصغير او الكبير، چاہے چھوٹے بڑے سے واقع ہو، الذکر او الانثى، یا مرد یا عورت سے. فكله خطا، سب خطا ہوتا ہے اگر وہ خطا ہے. فلا يختلف الخطا بالنسبه للمصدر، تو خطا کے متعلق سورس کو نہیں دیکھا جاتا کہ خطا کہاں سے ہے، خطا تو خطا ہی ہوتی ہے. یعنی خطا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ خطا کو دیکھا جاتا ہے کہ خطا جو ہے یہ خطا ہے، اور جو خطا کرنے والا ہے اس کے اعتبار نہیں ہوتا. هناك مثال آخر مثلا في النكاح، اب تیسری مثال شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں اس مثال کے علاوہ، شراب کے مثال کے علاوہ. ولا يزال حتى اليوم، یہ مثال جو نکاح کے متعلق ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں آج تک یہ مثال جو ہے یہ دین بن کر موجود ہے ہماری فقه کی کتابوں میں. ولا يزال حتى اليوم من المعمول به في القوانين التي تسمى الاحوال الشخصيه. یہ مثال جو ہے، یہ معاملہ جو ہے آج فقہ کی کتابوں میں قانون بن چکی ہے جس کو کہتے ہیں الاحوال الشخصیہ، پرسنل افیئرز جو ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح، بیاہ کے مسائل جو ہیں، طلاق کے مسائل، یہ پرسنل افیئرز ہوتے ہیں. ومن المعلوم اليوم ان القوانین فرضت علينا مع الاسف فرضا. شیخ فرماتے ہیں جیسے کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قانون ہم پر فرض کر دیے گئے، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں. وفيها اشياء خلاف الشريعه اتفاقا، اور بعض ایسی چیزیں ان قوانین میں موجود ہیں جو لوگوں کے خود ساختہ قوانین ہیں جو شریعت کے خلاف، اس پر اتفاق بھی ہے کہ مخالف شریعت کے. لیکن لا يزال هذا الحكم باقيا على انه راي اسلامي محترم. لیکن یہ آج تک یہ حکم موجود ہے، اور یہ حکم جو ان کتابوں میں موجود ہے جو شریعت سے ٹکراتا ہے، یہ آج بھی باقی ہو، بلکہ اسے کہا جاتا ہے یہ اسلامی قانون ہے اور یہ محترم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، یہ اسلامی رائے ہے. بلکہ اسلام یوں فرماتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، اور حقیقتا اسلام اس سے بری ہوتا ہے. فلا يزال يقضى، ابھی تک یہ فیصلہ کیا جاتا ہے عدالتوں میں، بأن البنت المسلمة البالغة الراشدة، کہ مسلمان لڑکی جو بالغ ہے، جو راشدہ ہے، جو بالغ اور راشدہ ہے، لها ان تزوج نفسها بنفسها دون اذن وليها، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی شادی خود کرے بغیر اس کے ولی کے. اگر اس کا والد راضی نہیں ہے، اگر اس کا بڑا بھائی راضی نہیں ہے، اس کا ولی راضی نہیں ہے، تو لڑکی بذات خود اپنی شادی کر سکتی ہے اپنی مرضی سے. یہ ہماری کتابوں میں، بعض فقہ کی کتابوں میں یہ معاملہ موجود ہے، یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ فتاوی بھی دیے جا رہے ہیں بعض فقہ کی کتابوں میں، اور آج یہ دین بن چکا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مع تصریح الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت یہ فرمان موجود ہے واضح الفاظوں میں، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جو بھی عورت اپنی شادی کرتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اس سے واضح کوئی اور لفظ کوئی ہو سکتے ہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی کی شادی ہو نہیں سکتی، نکاح باطل ہے، یعنی نکاح ہوا ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی لڑکی بغیر اپنے ولی کے اجازت کے شادی کرتی ہے تو وہ اب حرام کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے، وہ شادی نہیں ہے. غور کر ذرا، فنکاح ہوا باطل، فنکاح باطل تین مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ نہیں. عجب بات، اس کے باوجود بھی اس غلطی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. بل اس سے بڑھ کر عجب یہ ہے کہ قانون بنا دیا گیا ہے، فتویٰ جاری کیا جاتا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں آج بھی یہ معاملہ موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا الحدیث غیر معمول به، اس حدیث پر تو عمل نہیں کیا جا رہا. وذاك القول معمول به ومقضى به، اور وہ جو فتویٰ ہے امام کا یا کسی عالم کا قول ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور ایک عالم کے فتوے پر عمل کیا جا رہا ہے. اگرچہ عالم غلطی کر سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، اس نے اجتہاد کی، اسے حدیث نہیں ملی، اجتہاد کیا، وہ تو اپنے اجتہاد میں ایک اجر کا حقدار ہے. لیکن آج لوگ یہ حدیث سن رہے ہیں، بار بار انہیں حدیث سنائی جا رہی ہے، اور یہ ان کو بتایا جا رہا ہے بار بار کہ یہ یہاں سے امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، تم یہ غلطی نہ کرو، امام صاحب بری ہیں، امام صاحب جس طرح علم تھے اس نے فتویٰ دے دیا، اب آپ لوگ کیا کرو گے جب تمہیں یہ علم موصول ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لعجب تم المرسلین، تم لوگوں نے رسول کو جواب کیا دیا ہے؟ یعنی فرمایا ما لعجب تم الائمہ، اماموں کو کیا جواب دیا؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، لیکن میں نے تو امام کے قول کو لیا، کوئی جواز بنتا ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ کیسے جرت کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں نے سنا تو ہے لیکن عمل میں نے امام کے قول کو کیا، اور وہ عمل، وہ قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتا ہے. وقد يقول بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں الم يفهم الحديث احد الا انت، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کو صرف تم نہیں سمجھا ہے، دنیا کو اور سمجھنے والے نہیں ہیں. واقول شیخ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں هذا الحديث قد اخذ به افهم الائمه باللغه العربيه. بات میری نہیں ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں محدث ہوں اور شیخ صاحب پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ بڑے محدث آ گئے, اس سے پہلے کوئی امام نہیں تھے, انہوں نے مرضی سے حدیث کو ضعیف کہہ دیا, مرضی سے ضعیف کو صحیح کہہ دیا, مرضی سے فتاوی دے دیے, اماموں کے اقوال کو بالکل پس پش ڈال دیا, یہ امام غلطی پر ہے وہ امام غلطی پہ, کسی کو چھوڑا نہیں, صرف تم ہی حدیث کو سمجھنے والے, کوئی اور نہیں سمجھتا امت میں حدیث کو. اب ذرا جواب پہ غور فرمائے. فرماتے وہ اقول علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں واقول میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں, اس غلط فہمی کے جواب میں, هذا الحديث قد اخذ به افهم الائمه بلغه العربيه واساليبها. اس حدیث پر عمل کیا ہے عربی زبان کے سب سے زیادہ سمجھنے والے امام, عربی زبان پر عبور رکھنے والے امام اور عربی زبان کے انداز اور اسلوب کو سب سے بہتر سمجھنے والے امام, الا وهو الامام الشافعی, امام شافعی نے. اب بات البانی کی نہیں ہو رہی, بات امام شافعی کی ہو رہی, یہ سمجھ لیں آپ. آپ کو اگر نفرت امام البانی سے تو امام شافعی تو آپ بھی امام سمجھتے ہیں نا, چاروں میں سے ایک کی تقلید کرو تم بھی یہی کہتے ہو نا. چلو اپنے امام کی بات سن لو یا امام شافعی کی بات چلو سن لو, انہوں نے اس حدیث کو معتبر سمجھو, حدیث پہ عمل کیا ہے. فرماتے ہیں فلیس هو رأی الانسان, فلیس هو رأی لانسان یعرف اصله انه من البانیہ. یہ اس شخص کی رائے نہیں ہے جس کے متعلق یہ بات معروف ہے کہ وہ البانیہ سے آیا ہے, یعنی اجمی ہے, اپنے بارے میں بات فرماتے ہیں. ولیکن هذا الالبانی وجد حدیثا, اس البانی نے تو ایک حدیث کو دیکھا, ووجد فهما لامام, اور اس حدیث کی سمجھ اور فہم ایک امام کی ان کو نظر آئی, وہ امام قرشی مطلبی, اور ایسا امام جو قرشی مطلبی ہے, یعنی امام شافعی جو ہے قرشی ہے اور مطلبی یعنی عبد المطلب کے خاندان میں سے, قریش کے خاندان میں سے امام شافعی جو ہے رحمتہ اللہ علیہ. تو میں نے اس عربی کے امام جو ہے اس کے فہم کے مطابق میں نے حدیث کو سمجھا ہے, تو مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ انصاف کی بات ہے کہ نہیں؟ میں تو عجمی ہوں, چلو میرے بات کو چھوڑو, لیکن میں تو ایک آپ کے اپنے امام کے جو عربی ہے جو قرشی مطلبی ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. ثم لماذا ترك هذا الرأي الصحيح المقرون بهذا الحديث الصحيح. پھر مجھے یہ تو بتائیں کہ اس بڑے امام کی رائے کو جو صحیح حدیث کے مطابق ہے کیوں چھوڑا گیا اس امام کی رائے کے لیے جو حدیث سے ٹکرا رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا کوئی. لرأی امام آخر من امت المسلمین, اگرچہ وہ بھی امام ہے اماموں میں سے. نعم یہ بات درست ہے, ان اجتہاد الامام علی رؤوسنا, کہ امام کا اجتہاد ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. ولیکن الاجتہاد له قیمۃ حینما لا يتعارض مع النص المعصوم من الكتاب والسنہ. اجتہاد کی قیمت تب ہوتی ہے, اجتہاد تب قیمتی ہوتا ہے جب وہ قرآن اور سنت سے جو معصوم ہے ٹکراتا نہیں ہے. جب قرآن سنت معصوم ہے, اجتہاد معصوم نہیں ہے. یہ اجتہاد تب درست ہوتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق وہ ٹکراتا نہیں ہے, لیکن جب ٹکرا جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اگرچہ کہنے والا امام, کہنے والا انسان سب سے بڑا امام کیوں ہے امت کا, کہ وہ معصوم نہیں ہے, غلطی سے ہو سکتی ہے, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے, اجتہاد معصوم نہیں ہے, لیکن نص معصوم ہے, قرآن اور سنت معصوم ہے, قرآن سنت میں غلطی نہیں ہے, غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فکلنا یقرأ فی کتب الاصول, ہم سب یہ پڑھتے ہیں اصول کی کتابوں میں. قولهم ان کا یہ قول اذا ورد الاثر بطل النظر, اگر اثر آ جائے, اگر حدیث آ جائے, اگر دلیل آ جائے تو اس پہ بطل النظر, غور فکر کرنا جو ہے اور اجتہاد کرنا باطل ہو جاتا ہے. اب نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں ہو سکتا. واذا جاء نهر الله بطل النهر معقل, اگر اللہ تعالیٰ کی دریا آ جائے تو نہر معقل کا دریا کوئی کام نہیں آتا. یہ بھی ایک کہاوت ہے عربی میں. ولا اجتہاد فی مورد النص, اور نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یعنی یہ قواعد اصول جو ہیں یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں, اصول فقہ میں, اس کے باوجود بھی ان پہ عمل نہیں کیا جاتا, محض کتابوں کی زینت یہ الفاظ بنے ہوئے ہیں بس. کل هذه القواعد معروفة علميا, یہ سارے قاعدے علمی اعتبار سے معروف ہیں. فلماذا لا نهتم بتطبيق هذه القواعد عمليا, تو ہم عملی طور پر ان قواعد الاصول کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ونظل نتمسك ببعض الفروع المخالفة للسنة, اور ہم کب تک ان فروع کو جو سنت کے مخالف ہیں تھامے رکھیں گے، ان پر عمل کرتے رہیں گے. فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّأْخُذَ بِالْعِلَاجِ الَّذِي وَصَفَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَن وَصَفَ الْمَرَضَ، اور اگر ہم اس علاج کو اپنانا چاہتے ہیں، اس وہ علاج کرنا چاہتے ہیں جو علاج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مرض کو بیان کرنے کے بعد، حدیث میں حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ، جب تک کہ اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے، فَهَلِ الرُّجُوعُ إِلَى الدِّينِ هُوَ فَقَط بِاللِّسَانِ، کیا دین کی طرف رجوع صرف زبان سے ہوتا ہے، ام ہو بالاعتقاد والعمل، یا اعتقاد اور عمل سے دین کی طرف لوٹا جاتا ہے، دین کی طرف واپسی ہوتی ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگر درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. پین دکھائیں ذرا، نشان لگا لو. تو آج کے درس میں ہم نے جانا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، اور یہ حق بات ہے، ان کا نظیر، ان کا مثل آج کے دور میں دوسرا انسان نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم فوقیت عطا فرمایا، جو عزت بخشی ہے، آج کے دور میں ایسا انسان دوسرا نہیں ہے. علماء ہیں الحمدللہ امت میں، امت میں خیر موجود ہے، لیکن وہ درجہ میرے علم کے مطابق آج کسی شخص کے پاس نہیں ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور امام صاحب پر بڑے تہمتیں لگائیں گے، ان میں سے ایک تہمت یہ تھی کہ بار بار جو مقلدین ہیں، بار بار جو ہے مخالفین ہیں، یہ بات کرتے، ارے صرف البانی تمہارے پاس رہ گئے، یہ اس نے حدیث کو سمجھا ہے. بڑے پیارے الفاظ میں انہوں نے صرف ایک مثال دی، ورنہ فقہ کی کتابیں آپ کھول کھول کے دیکھ لیں، کئی اتنے مسائل ہیں جن میں دوسرا امام اس امام کی مخالفت کر رہا ہے اور حق اس امام کے ساتھ ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے امام ابو حنیفہ کے کئی مسائل میں اختلاف کیا ہے، بلکہ ان اماموں کو چھوڑیں، قاضی ابو یوسف نے اپنے ہی امام ابو حنیفہ کی کئی مسئلے میں اختلاف کیا کہ نہیں کیا، اور فتویٰ کس پر ہے؟ قاضی ابو یوسف کے قول پہ، امام حنیفہ کے قول پہ نہیں ہے، اور پھر بھی کہتے فقہ حنفی اور امام حنیفہ کا فقہ ہے، اور فتویٰ امام ابو حنیفہ کے فقہ کے مطابق ہے. قاضی ابو یوسف نے کیوں مخالفت کی ہے؟ اگر ان کو اجازت ہے تو پھر البانی کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ اسے کوئی البانی ہے اور قاضی ابو یوسف ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر حق آپ نے قاضی ابو یوسف کو دیا ہے، وہ بھی امام امت کا رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی امت کا امام ہے. پھر انہوں نے اپنی کس طریقے سے اپنی معذرت پیش کی، ٹھیک ہے اگر میں البانیہ سے ہوں، میں عربی نہیں ہوں، عربی میں نے سیکھی ہے، تو اس امام کے قول کو اپنا لو جو عربی بھی ہے، قرشی بھی ہے، مطلبی بھی ہے. اب اس کے سامنے کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی دیکھیں امت کا آج یہ حال ہے. میں بات غالب کی کر رہا تھا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ایسی قوم، ایسی امت کو اللہ تعالیٰ کہاں غلبہ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، احادیث کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، دیواروں پر مارا جا رہا ہے اپنی حالت سے، زبان سے کوئی نہیں کہتا، جرات نہیں کرتے، اور اماموں کو اقوال کو اپنایا جا رہا ہے. جب یہ ناانصاف امت میں موجود ہے تو یہ قوم مغلوب رہے گی، آدھے غالب نہیں رہے گی. اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ بدعات جو پھیلی ہوئی ہیں، اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ شرک جو پھیلا ہوا ہے. مغلوبوں کے دامن کو پکڑا جا رہا ہے، علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، کبھی اجمیر والے کے پاس دوڑتے ہیں، کبھی پاک پتن والے کے پاس دوڑتے ہیں، کبھی داتا کے دربار پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اجمیر والا، پاک پتن والا کس نے رکھے ہیں؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تم لوگوں نے رکھے ہیں، اور تم لوگ اپنے معبود بنا رکھے ہیں. جب امت کا یہ حال ہوگا تو ایسی قوم کبھی غالب نہیں ہو سکتی. میرے بھائی یاد رکھیں، عجب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، ہمارا رب غالب ہے، ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مغلوب بھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا نماز سے ہم غالب نہیں ہو رہے ہیں؟ نہ روزے سے غالب ہو رہے ہیں؟ جب یہ حال ہوگا، امت میں یہ حال ہوگا، اندھی تقلید کے در دل میں غرق ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس سے پشت ڈالا جائے گا، اور امام کو اقوال کو اپنایا جائے گا، تو اس کی سزا پھر یہ مغلوبیت ہی اور کیا ہے. یہ قوم اس وقت غالب ہوگی جب اس غالب کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گی، جب دین کی حفاظت کرے گی، جب قرآن اور سنت کی طرف واپس لوٹے گی سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اس لیے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ امام شافعی کی سمجھ کو اپنا لو، میری سمجھ کیا ہوتی ہے، چلو میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن امام شافعی کی سمجھ کو تو اپنا لو نا. انہیں حدیث کو کیسے سمجھا ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی، اگر کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. یہ سلف کا فہم ہے. اسے ہم کہتے ہیں سلف کے راستے کو اپناؤ، صحابہ کرام ہیں، تابعین، اتباع التابعین ہیں. یہ تین بہترین زمانے ہیں جن میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ان محدثین ہیں، فقہا سارے شامل ہیں. امام شافعی میں سے ایک فقیہ ہے، ایک عالم ہے، محدث ہے، ان کے قول کو اپنانے کیوں نہیں اپناتے؟ لیکن نہیں، امام کے قول کو کیسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ امام کے قول کو چھوڑتے تو دین ہاتھ سے جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.